الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
كما بڑا تم نے ادھر وہاں سے بات ہوئی
یہ سالوں میں جو مزہ ہے ان کے کون سے يسألونك ماذا ينفقون
شان نزول بتلاتے ہیں یہ ایک نام ہے عمر ابن الجموح بوڑھے آدمی تھے لیکن مالدار تھے اور اپنے مال کے بارے میں انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خرچ کرے کتنی مقدار خرچ کرے اور دوسرا سوال یہ کیا کہ کن لوگوں پر خرچ کرے یہ دو سوال رہے ہیں کن لوگوں پر خرچ کرے اور کیا خرچ کرے وہ کالے کالے بیٹھ کیوں گئے بھائی اس نے بٹھایا نہیں ذرا اب دیکھیے یہاں مفسرین میں ایک مسئلے میں اختلاف ہے کہ سوال کس چیز کا کیا گیا ہے تو ایک جماعت تو اس بات کی طرف گئی ہے کہ سائل نے سوال مال کی مقدار کے متعلق کیا تھا کہ کتنی مقدار کے اندر مال خرچ کیا جاوے تو جواب آ گیا اجمالی طور پر خیر کے لفظ سے اس کا مطلب کیا حسب مقدور حسب توفیق خرچ کر دیا گیا اپنی قدرت کے مطابق اللہ کی توفیق کے مطابق خرچ کر لیا کرو یہ لفظ خیر نے بتلایا البتہ دوسری ایک چیز بہت اہم تھی کہ صحیح مصرف کیا مال کے خرچ کرنے کا وہ اہم ترین چیز کو سوال کیے بغیر خود باری تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے تفصیل سے بتا دیا تو سوال تھا اصل میں صرف کتنی مقدار میں مال خرچ کیا جاوے اس کے بارے میں اس کا جواب اجمالی دیا من خیرین کے لفظ سے لیکن ایک دوسری چیز جو بہت اہم تھی کہ مصرف کیا کس کس جگہ پر اس کو خرچ کیا جائے وہ اہم ترین سوال تھا حالانکہ وہ سوال میں شامل نہیں ہے سائل کی طرف سے پھر بھی باری تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے بغیر جو ہے سوال کے تفصیل سے وہ جواب دے دیا وجہ اس کی کیا اگر کوئی آدمی بیجا غلط مصرف میں مال خرچ کر ڈالے تو زیادہ خرچ بھی بیکار ہو جاتا ہے صحیح مصرف نہ ہو اور زیادہ خرچ کر ڈالے تو بھی بیکار ہو جاتا ہے اور صحیح مصرف میں قلیل مقدار میں خرچ کرے تو بھی اللہ کے یہاں بڑا کارآمد ثابت ہوا کرتا ہے ایک جماعت مفسرین کی تو اس بات کی طرف گئی ہے کہ سوال صرف مقدار کا تھا، حکمت کاملہ سے مصرف کے بارے میں تفصیلی جواب دیا گیا. پھر وہ حضرات یوں کہتے ہیں کہ بھائی سوال دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے سوال محض برائے جدال، جھگڑا کرنے کے لیے سوال کرنا، کسی چیز کی وضاحت مطلوب نہ ہو، سمجھنا حقیقت جاننا مقصود نہ ہو، جھگڑا کرنا مقصود. جیسے اس زمانے کے بہت سارے سوالات اسی نوع کے ہوتے ہیں. نمبر دو، سوال کا مقصد ہے تفہیم، تعلیم. یہ جو دوسری قسم کا سوال ہوتا ہے اس میں سوال اور جواب میں مطابقت ضروری نہیں ہوا کرتی، جس سوال کا مقصد ہو تفہیم اور تعلیم تو اس میں سوال اور جواب میں مطابقت ضروری نہیں ہوا کرتی. سائل اپنے اعتبار سے سوال کرتا ہے، مجیب اپنی حکمت سے جواب دیتا ہے. اب یہاں سائل کا سوال دوسری قسم کا ہے، تفہیم اور تعلیم. اسی لیے انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ کوئی اتنا زیادہ اہم سوال نہیں تھا، لیکن اس کا جزء ثانی بڑا اہم تھا، اسی لیے اس کا جواب تفصیل کے ساتھ دیا گیا. اور یہ اسلوب حکیم کہلاتا ہے. کوئی آدمی آپ کو کسی چیز کے بارے میں سوال کرے، جیسے متسا سائل نے پوچھا تو حضور نے ٹائم نہیں بتلایا، کیونکہ حضور کو بھی معلوم، حضور نے سامنے سوال کیا، تم نے کیا تیاری کی؟ معلوم ہوا کہ سوال سے زیادہ اہم تھا قیامت کی تیاری، اسی لیے حضور نے اس کی طرف توجہ دلائی ان کی. اور یہی اسلوب حکیم ہوتا ہے. دوسری صورت سمجھو، بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہاں سوال کے اندر دو پہلو ہیں، ایک ہے صراحتن، دوسرا ہے اجمالن. صراحتن سوال تو ہے کہ بھئی ہم کیا خرچ کریں، کتنی مقدار میں خرچ کریں، اور سوال کا جو جز یہاں آیت میں ذکر نہیں کیا گیا وہ ہے کہاں خرچ کرے. سوال میں دونوں پہلو تھے، ایک تھا مقدار کے بارے میں، لیکن دوسرا جز سوال کا آیت میں نہیں ہے، کہاں خرچ کرنے کا مصرف بتلا. وہ مصرف کے بارے میں جواب دیا گیا لمبا، وہ قرینہ ہے اس بات کا کہ سوال کے اندر مصرف بھی شامل تھا. گویا سوال کے دو اجزاء تھے، جزء اول ذکر کیا گیا، جزء ثانی ذکر نہیں کیا گیا. جزء ثانی ذکر نہیں کیا گیا چونکہ جزء ثانی کا جواب یہ قرینہ ہے کہ یہ بھی سوال کیا گیا تھا، چونکہ کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمت. اور اسی دوسرے جز پر پورا زور دے کر جواب دیا گیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، الذی کے معنی کے اندر ہے، کیا وہ لوگ خرچ کرے. حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ سائل ہے، مالدار بوڑھے تھے، انہوں نے سوال کیا کیا خرچ کرے اور کن لوگوں پر خرچ کرے، تو جواب آیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان اللہ به علیم. جواب میں کہہ دو جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو خیر بمانا مال، جو مال بھی خرچ کرو، نفلی صدقات، فرائض کے علاوہ، فرائض کی مقدار متعین ہے شریعت میں کہ فرائض کے علاوہ جو بھی تم خرچ کرو، یہ ماں کا بیان ہے خیرن، مان فقتم کی وضاحت خیرن، اس میں قلیل کثیر دونوں مقدار شامل ہے، کم خرچ کرو یا زیادہ خرچ کرو، لیکن خرچ کرو بخیلو، یہ کہنا ہے. اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ کم سے کم مقدار میں خرچ کرنا بھی بیکار نہیں جائے گا، اللہ کے یہاں اس کا اجر ملے گا، کم سے کم مقدار. جیسے حدیث میں آئے کہ کوئی تم سے نمک مانگے تو بھائی نمک دینے کا، نمک دیا تو اتنا بڑا ثواب ملے گا جیسے کہ نمک سے پکائی ہوئی چیز کسی کو تم نے صدقے میں دی، یعنی پکا پکایا کھانا دیا، اتنا ثواب صرف نمک دینے پر ملے گا. تو اپنے تو بخیل لوگ ہیں، نمک کی تھیلی رکھنے کی، طلبہ لانا بھول جاتے ہیں تو نمک دے دینے کا، تو ثواب بڑا مل جائے گا. ماچس دیا سلائی کے بارے میں بھی حدیث میں یہی آیا کہ کوئی آدمی کسی سے صرف آگ دے دے تو اتنا بڑا ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے پکایا ہوا کھانا دیا. من خیری، قلیل کثیر سب شامل. وفیہ، اور اس آیت کے اندر منفق یعنی جس کے اوپر خرچ کیا جائے مال، جو مال خرچ کیا جائے اس کی بھی وضاحت ہے. اور وہ سوال کی دو شق میں سے ایک شق ہے، اور جواب دیا گیا یہاں مصرف کے بارے میں جو سوال کی دوسری شق ہے. اب پہلا جواب ہو گیا کہ جو بھی خرچ کرنا ہو کرو، تمہاری مرضی. اب دوسری شق، کون مصرف، کہاں خرچ کرنے کا. تو نمبر ایک کے اوپر والدین کو بتلایا گیا ہے. یہ لام جو والدین کے اوپر آیا ہے یہ تملیک اور تخصیص کے لیے نہیں ہے، بلکہ ترجیح کو بتلانے کے لیے آیا ہے کہ مصرف میں ترجیح غریب محتاج والدین کو دی جاوے. بہت سے والدین بیچارے غریب معذور محتاج ہوتے ہیں، ان کو ترجیح دی جائے گی مال دینے میں. اسی سے قانون نے عرفی قانون نکالا، اول خیش بعد ازاں درویش، پہلے اپنوں کو دینے کا پھر فقیروں کو دینے کا، فلل والدین. دوسرے نمبر کے اوپر فرمایا رشتے دار لوگ، بعض لوگ ہمیشہ دوسروں کو ہی مستحق بتلاتے ہیں، اپنوں کو کوئی مستحق مانتا بھی نہیں بتلاتا بھی نہیں. تو فرمایا کہ نہیں، پرائے مستحق ہوئے ضروری نہیں، اپنے بھی مستحق ہوتے ہیں، قریبی رشتے دار تو ان کو بھی دو، اور یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، یہ سب اولا لوگ ہیں. اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، خیر عموم کے لیے آیا، جو بھی عام بھلائی تم کرو گے، انفاق ہو یا اس کے علاوہ، معلوم ہوا انفاق فی سبیل اللہ بھی ایک طرح کی خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لہذا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تم کو بدلا دیں گے. جی
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچے کریں، یعنی وہ کیا خرچے کرے، اور سائر امر جن جمع تھے اور وہ بڑے مالدار بوڑھے تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کیا خرچے کرے اور کس پر خرچے کرے.
آہستہ بولو، تمہاری آواز کوئی سن نہیں رہی.
آپ ان سے کہیں
گے، محرم بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ ان سے کہہ دیے جو مال تم خرچ کرو، من خیری ماں کا بیان ہے، جو قلیل اور کثیر وہ شام، جو قلیل اور کثیر وہ شامل ہیں، اور اس میں خرچ کی جانے والی چیز کا بیان ہے، وہ سوال کے دو شکوں میں سے ایک شک ہے، اور مصرف کا جواب دوسری شک ہے. اپنے قول چنانچہ والدین پر اور رشتے داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر، یعنی یہ لوگ خرچ کرنے کے زیادہ مستحق ہیں، اور جو کچھ بھی تم عمل خیر کرو انفاق اور اس کے علاوہ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، تو تم کو اس کا سلا ملے گا،
بدلہ ملے گا اس کا. ایسا بولو ذرا اچھا لگے گا،
بدلہ ملے گا.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جهاد دشمنان دین سے تم پر فرض کیا گیا مکی زندگی میں نہیں ہجرت کے بعد، اور وہ تم کو ناگوار لگتا ہے، یہاں کراہت سے کراہت طبعی مراد ہے، اس لیے کہ جہاد میں مشقت ہے اور طبیعتوں کو اچھا تھوڑا ہی لگتا ہے مشقت گوارا کرنا، بنجر علاقوں میں جماعت میں بھیجتے ہیں وہ گوارا نہیں، تو پھر یہ تو جہاد میں جانے کا جس میں ساری مشقتیں ہی مشقتیں ہیں، یہ کراہت طبعیہ ہے، اور کراہت طبعی ایمان کے منافی نہیں ہیں. ہاں کراہت شرعی ایمان کے منافی ہوا کرتی ہے کہ کیا شریعت میں جہاد کا حکم آیا ہم کو چین سے گھر بھی نہیں بیٹھنے دیتے، نعوذ باللہ کوئی ایسا تصور کرے تو یہ کراہت شرعی ہو گئی جو ایمان سے منافی ہو گیا، اور یہ تو صحابہ کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، تو کراہت طبعی ہی مراد لیا جائے گا اور وہ ایمان کے منافی نہیں ہے چونکہ وہ بھی بشر دے. اور یہ کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوئے، قتال فی سبیل اللہ کو تم پسند نہیں کرتے حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت اچھی چیز ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی ہوگی، دشمن کی طاقت ٹوٹے گی، دنیا میں امن و امان کا ماحول قائم ہوگا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، فتنے فساد کا خاتمہ ہوگا، کمزوروں اور مظلوموں کو ان کا حق ملے گا، بڑے فائدے ہیں اس کے اندر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے ناپسند ہوئے، گھر بیٹھے رہنا تم کو بہت اچھا لگتا ہے، پنکھوں کے نیچے اے سی میں مرضی کا کھانا، گدوں پر سونا، لیکن وہ تمہارے لیے بری چیز ہے. یہ جیسے کہ قتال کے لیے ہیں، عام حیات زندگی کا بھی یہی اصول ہے، بہت ساری چیزیں تم کو اچھی لگتی لیکن تمہارے لیے بری ہے، جیسے کہ بوائلر چکن، فارم کے انڈے، تور کی دال چاول، یہ سب چیزیں تم کو اچھا لگتا ہے شر رول لگتا ہے، ایسیڈیٹی کی بیماری، پھر امامت میں تکلیف آئندہ چل کر، اور جو چیزیں تم کو بری لگتی ہے، سادہ سیدھا دودھ روٹی کھانا، کڑی کھچڑی کھانا، یہ تم کو برا لگتا ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. عام زندگی میں بھی یہی چیز ہے. اب سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ نفس انسان کا شہوتوں کی طرف چلتا ہے، مرغوبات کی طرف، جس میں شہوتوں کی تکمیل ہو، کھانے کی شہوت، پینے کی شہوت، جسمانی راحت کی شہوت، فرج کی شہوت، اسی کی طرف نفس چلتا ہے، حالانکہ یہ شہوتیں ہلاکت کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، اور تکلیفات سے آدمی بدک کے دور بھاگتا ہے، نفرت کرتا ہے تکلیف اور مشقتوں سے، حالانکہ وہی تکلیفات سعادت مندی کی طرف لے جانے والی ہے. حصول علم میں تکلیف، اشاعت علم میں تکلیف، اعلی کلمۃ اللہ میں تکلیف، قتال فی سبیل اللہ کی تکلیف تم کو بڑی بری معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے سعادت ملے گی دنیا اور آخرت کی. تو تمہارے لیے قتال میں، اگرچہ تم قتال کو ناپسند سمجھو، خیر ہی خیر ہے، اس لیے کہ قتال میں یا تو کامیاب اور فاتح بنو گے، اور غنیمت کا مال اور غلام باندیاں ملے گی، یا شہید ہو گئے تو مقام شہادت ملے گا اور اجر اور ثواب اللہ دیں گے، دونوں ہاتھ میں لڈو ہے قتال کے اندر. اور اگر قتال چھوڑا، اگرچہ تم کو قتال چھوڑنا بہت پیارا لگتا ہے، شرن، لیکن تمہارے لیے اس میں برائی ہے، قتال چھوڑو گے تو ذلتی آئے گی. اس وقت کے اسباب ذلتی میں ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے، فقیری آئے گی، غنیمت نہیں ملے گی تو، اور ثواب سے تم لوگ محروم رہو گے. واللہ یعلم، اور اللہ کو معلوم ہے تمہارے لیے بھلائی کی چیز کیا ہے، تم کو تھوڑا معلوم ہے. لہذا اللہ جو چیز کا حکم دے وے وہ جلدی جلدی پورا کرو. اللہ نے حکم دیا کتب علیکم القتال کے ذریعے، وہ پورا کرو، اس میں بھلائی ہے تمہارے واسطے. جی،
تم پر کفار کے جہاد کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو ناپسند لگتا ہے، قدری کراہت کے طور پر اس میں مشقت ہونے کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز.
مرزا قادیانی کی تمام باتیں متضاد ہیں، اس نے 84-85 کتابیں لکھی ہے اور 23 جلدوں میں چھپی ہے، وہ شیطانی خزائن کے نام سے، وہ لوگ روحانی خزائن کہتے ہیں، اور 3 جلدوں میں اس کے پوسٹر چھپے ہیں، چونکہ وہ پوسٹر ہی نبی تھا، ہر روز نئے پوسٹر آتے تھے اس کی نبوت. تو بے شمار متضاد باتیں ہیں اس کے بعد، کوئی بات تو وہ ٹکتا نہیں، چونکہ گانڈا تھا، کبھی یہ لکھے کبھی وہ لکھے، آج صبح یہ لکھا شام کو الٹا لکھا، لیکن دو باتوں میں کہیں تضاد نہیں ہے اس کی 43 جلدوں کی کتاب میں. 85 کتابوں میں دو بات میں کوئی تضاد نہیں، کہیں بھی تضاد نہیں ہے. ایک جہاد منسوخ ہو چکا ہے، یہ اس نے اس زمانے میں لکھا ہوا ہے، 1879 سے اس کا فتنہ عام ہونا شروع ہوا تھا، اور 1908 میں واصل جہنم ہوا، اس دور کے اندر جو ہے اس نے لکھا ہے جہاد منسوخ ہو گیا. اور دوسرا انگریزوں کی وفاداری، یہ دو موضوع میں کہیں تضاد نہیں ہے اس کی تمام تالیفات میں. چلو،
اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہو، ہلاکت تو واجب کرنے والی خواہشات کی طرف نفس کے میلان کرنے کی وجہ سے، اور سعادت تو واجب کرنے والی تکلیفات سے نفس کی نفرت کرنے کی وجہ سے.
کیونکہ انگریز پریشان تھے ہمارے علماء کے جہاد کے فتاوا سے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے سب سے پہلے فتوا دیا، پھر علماء جہاد بھی کرتے تھے انگریزوں کے خلاف، انگریز پریشان تھے. اسی لیے کوئی نبی تو چاہیے کہ اپنا بنایا ہوا جو کہے کہ اب جہاد منسوخ ہو گیا ہے، جہاد مت کرو. جی،
اس لیے کہ تمہارے لیے جہاد کرنے میں خیر ہے اگرچہ تم کو ناگوار ہو، اس لیے کہ اس میں یا تو فتح یابی ہوگی اور مارے غنیمت ملے گا، یا شہادت اور اجر ملے گا، اور اس کے چھوڑنے میں شر ہے اگرچہ تم اس کو پسند کرتے ہو، اس لیے کہ اس میں ذلت اور فقیری اور اجر سے محرومی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اس چیز کو جو تمہارے لیے بہتر ہے اور تم نہیں جانتے. تو جس چیز کا تم کو حکم دیا گیا ہے تم اس کی طرف سبقت کرو، اور نبی کا
بھارت کا تعلق آگے سے ہے، پڑھیے.
وارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول سرایاہ وامر علیہ.
یہ آگے والی آیت کا شان نزول بتلا دے. سریہ کہتے ہیں جس میں 300-500 مجاہدین جا رہے، وہ سریہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف نہ لے جاوے. اور غزوہ ہوتا ہے جس لشکر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے تشریف لے جاوے، وہ غزوہ کہلاتا ہے. تو ہجرت کے بعد سب سے پہلے حضور نے ایک سریہ روانہ فرمایا. حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا، مشرکین سے قتال ہوا، اس میں ایک مشرک کو انہوں نے کاٹ ڈالا، اس کا نام تھا عمر ابن عبداللہ ابن عباد الحضرمی، کیونکہ حضر موت کی طرف یہ نسبت کر کے ان کو حضرمی کہہ دیتے، ان کو کاٹ ڈالا. اب یہ مسئلہ الگ الگ ہے، یہاں علامہ سیوطی نے کیا رائے رکھی، کافروں کے اوپر رجب کا مہینہ ملتبس ہو گیا. دیکھو یہ سیوطی دوسرا قول لائے ہیں جو جمہور مفسرین کے خلاف قول ہے. جمادی الاخرا کی اخیری تاریخوں میں اور کافروں کے اوپر رجب ملتبس ہو گیا. ہوا کیا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم گئے اور کافروں کی ایک جماعت سے مجبور ہوئی، انہوں نے مقابلہ کیا، مار ڈالا عمر ابن عبداللہ حضرمی کو. برابر. اب جو مسلمان ابھی تک ہجرت نہیں کی اور مکہ میں رہتے تھے، ان مسلمانوں کو قریش مکہ نے آر دلانا شروع کر دی. کیا آر دلائی ان لوگوں نے؟ یہ مسئلے میں تو اتفاق ہے، دیکھو دیکھو تم مسلمانوں کو، تمہارے نبی کو ہر چیز نہیں لا رہے، آبائی مذہب کو چھوڑ کر نیا دین لائے، 360 کے بجائے ایک خدا لائے، ہر چیز نہیں. یہ تو اب عاشور حرم میں جنگ بھی کرواتے ہیں، کیسا تمہارا مذہب؟ یہ فتنہ کھڑا کیا ان لوگوں نے. اور سناتے تھے مکہ میں رہے ہوئے کمزور مسلمانوں کو، اب کافروں کے اوپر یہ التباس ہو گیا کہ یہ تو رجب ہے رجب ہے رجب ہے، اور ہنگامہ کھڑا کر دیا ان لوگوں نے. کافروں نے مسلمانوں کو آر دلائی کہ تم نے عاشور حرم کو حلال کر ڈالا، رجب تو عاشور حرم میں سے ہیں. تو ان کے اس ہنگامے کے جواب میں آیت کریمہ نازل ہوئی. دوسرے مفسرین نے تعبیر ذرا الگ کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جمادی الاخرا کی 30 تاریخ سمجھے صحابہ، حالانکہ چاند ہو چکا تھا اور رجب شروع ہو چکا تھا، تو صحابہ پر التباس یہ ہوا کہ ابھی جمادی الاخرا چل رہا ہے، رجب شروع نہیں ہوا، اور ان لوگوں نے جنگ کی. پھر پتا چلا بعد میں کہ ہاں بھائی یہ تو چاند ہو گیا تھا، ہمیں اطلاع نہیں، اجتہادی غلطی ہو گئی، اور جو ہے ہم نے عاشور حرم کے اوائل میں جنگ کر ڈالی، تو مشرکین نے ہنگامے کھڑے کر دیے، اعتراض اور اشکال کرنے کا ان کو موقع ملا، فتنہ بپا کر دیا. حالانکہ یہ اجتہادی غلطی تھی، جان بوجھ کے نہیں کیا تھا صحابہ نے. تو اللہ نے صحابہ کی طرف سے ان کافروں کو زوردار جواب دیا، اللہ نے حمایت کی حضرات صحابہ کی، اور کافروں کو کھڑی کی کھڑی سنائی اللہ تعالی نے. پچ کرنا کہتے اردو میں اس کو، صحابہ کی مکمل حمایت اور مشرکین کی مکمل تردید. اس طریقے سے معاملہ کیا. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ صحابہ کے مقام عالی کی بات ہے کہ یہ لوگ آپ سے احترام والے مہینے کے اندر جنگ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھنے آئے. حضور نے مال غنیمت کی تقسیم بھی روک دی تھی جب تک آیت نازل نہیں ہوئی، وضاحت آ گئی کہ بھائی ان سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، کوئی قصدن تھوڑی غلطی کی تھی، چلو غنیمت تقسیم کر دو. بعد میں تقسیم کروایا حضور نے، یہ بدلے استعمال ہے. کیا مطلب بدلے استعمال ہونے کا؟ شہر حرام کے بارے میں جو سوال کیا تھا، یہ اصل میں قتال کے بارے میں سوال کیا تھا، یہ ملابست ہے. شہر حرام کے بارے میں سوال مقصود نہیں ہے، قتال کے بارے میں سوال مقصود ہے، اس لیے کہا بدلے استعمال ہے، گویا ملابست ہے دونوں کے درمیان. اور یہ سوال کا مقصد ہے کافروں کا اعتراض، اعتراض کرنا کافروں کی طرف. اور یہ دنیا کے اندر چلا آیا حقیقت معلوم نہیں اور اعتراض کرنے کھڑے ہوئے. قل قتال فیہ کبیر, جواب میں کہو عاشور حرم میں جنگ کرنا گناہ کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے. مسئلہ تو یہی ہے, بہت بڑی چیز عاشور حرم کے اندر جہاد کرنا, لیکن کب؟ جبکہ آمدن ہو, اور یہاں تو خطان صورت حال پیش آئی ہے اور یہ مبتدا خبر مل کر کے جملہ ہو رہا ہے. اب جواب ان کو دوسرا دیا جا رہا ہے, صحابہ کی حمایت. وصد عن سبیل اللہ, یہ مبتدا ہے, لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا, ایمان قبول کرنے سے روکنا, دین اسلام سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا, وکفرم بھی اللہ کا انکار کرنا, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. بدماشو کیا پوچھنے آئے؟ یہ تو وہی ہوا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج میں تھے, ایک کوفی آیا اور اس نے آ کر کے سوال کیا, حالت احرام میں مکھی مچھر مارنے کا مسئلہ کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا دیکھو یہ کوفی نواسے رسول کو کربلا میں مار ڈالا تو پوچھنے نہیں آئے, نے احرام میں مچھر مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. اس طریقے سے اس کو جواب مارا, ایسوں کو ایسے ہی ٹھوکنے کی. تو وصد عن سبیل اللہ وکفرم بھی, کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اس سے بھی بڑا ڈینجر گناہ ہے. تو بعض دیکھو بیہی کی ضمیر کا مرجع علامہ سیوطی نے اللہ کو قرار دیا. اب اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا, بعض مفسرین نے بیہی کا مرجع سبیل اللہ کو قرار دیا چونکہ وہ ایک دم قریب میں سبیل اللہ پورا قرار دیا ہے. اگر سبیل اللہ کو بیہی کا مرجع قرار دے دے تو چھوٹے بڑے دونوں گناہ کے گناہ اس میں شامل ہو جائیں گے اور پہلی صورت میں دونوں ایک ہو جائیں گے اور جواز عطف کے لیے یہ کافی ہوتا ہے. یا یوں کہو کہ اہمیت کے لیے وصد عن سبیل اللہ پہلے بیان کیا, کفرم بیہی کو بعد میں بیان کیا, حالانکہ کفرم بیہی زیادہ خطرناک ہے وصد عن سبیل اللہ کے مقابلے میں. لیکن وہ لوگ اسلام سے مکہ سے لوگوں کو روکنے کا بھی کام کرتے تھے اس لیے اس کو پہلے بیان کر دیا. کفر کی اہمیت تو ہر ایک کے سامنے واضح ہے, یہ بھی ایک نقطہ نکلتا ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفرم بھی والمسجد الحرام, اور مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ آنے سے لوگوں کو روکنا یہ بھی تو بہت ڈینجر گناہ ہے. تم کس منہ سے عاشور حرم کا مسئلہ پوچھنے دوڑ پڑے؟ تم اپنے بڑے بڑے ڈینجر گناہ تو دیکھتے کہ تم لوگوں کو ایمان سے روکتے ہو, اللہ کا انکار کرتے ہو, حرم میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہوئے بڑے بڑے گناہ تمہارے دکھتے نہیں کہ یہ سب پوچھنے چلے آئے. 27 رمضان کو مارا ماری ہوئی فلودہ پینے میں, اور فلودہ تقسیم کر رہا تھا نا, وہ زور سے چلا رہا ہے, امام صاحب چائے پی گیا. امام صاحب پی تھوڑے گئے, تم نے اکرامن دیا ہوگا تو انہوں نے بھی جھٹ کر تھوڑا پی لیا. تو لڑائی آگے بڑھی, تو میں اوپر تھا مسجد میں, نیچے بارات چل رہی تھی, کہا جاؤ مسئلہ پوچھو, جس امام کی بیوی برقع نہیں پہنتے اس کی امامت کیسی ہے؟ اور امام صاحب کی بیوی برقع نہیں پہنتی تو مجھے پوچھنے آئے. میں نے کہا تم سب کے لیے تو بالکل جائز رہے, تمہاری بیویاں سر کھلے رکھ کے بازار میں گھومتی ہے, امام صاحب کی بھی اوڑھتی تو اوڑھتی ہے نا, تمہارے لیے چل جا رہا ہے, میرے لیے مگج ماری, تمہارے لیے تو کوئی مانا نہیں ہے. تم پہلے اپنی بیویوں کو کہو کہ اوڑھنی اوڑھ کے آ رہے, پھر امام صاحب کی بیوی کو اپنے برقع پہنائیں گے. ایسے کو تو ایسا ہی جواب دینے کا, اگرچہ مکروہ لکھا ہے فقہا نے, ایسے اماموں کی امامت جس کی بیوی برقع نہیں پہنتی ہو. وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، یعنی حرم والوں کو مکہ والوں کو مکہ سے نکال دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، صحابہ کو نکالا، اس مبتدا کی خبر آگے آ رہی ہے. اکبر عند اللہ، اللہ کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے. اعظم وزرن، گناہ کے اعتبار سے بڑی عظیم چیز ہے یہ. یعنی کوئی آدمی اشور حرم میں غلطی سے قتال کر ڈالے، اس کے مقابلے میں یہ تین گناہ بڑے خطرناک ہیں. دیکھو، اگر قتال سے عام قتال مراد لیوے تو وہ برا ہے اشور حرم میں، لیکن یہ تین گناہ اس سے بھی زیادہ بڑے ہوئے خطرناک ہیں. اور اگر قتال سے قتال خاص مراد لیوے، جیسے کہ حضرت امی کو قتل کیا تھا، تو وہ قتل خطا سے ہوا، اسی لیے وہ چھوٹا گناہ کافروں کے تین گناہوں کے مقابلے میں. یہ دونوں توجیہ ہو سکتی ہے. وإخراج أهله منه أكبر عند الله، کہ اشور حرم میں قتال کرنے کے مقابلے کے اندر یہ سب گناہ کرنا اللہ کے نزدیک بڑی بھاری چیز ہے. اور سنو، والفتنۃ اکبر من القتل، فتنے کھڑے کرنا یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. سنو فتنوں، فتنے کھڑے کرنا یہ قتل سے بھی بڑا ڈینجر گناہ ہے. علامہ سیوطی نے یہاں فتنے سے شرک مراد لیا ہے، اسی لیے کہ اگر آدمی قتل کرے گا تو دائمی جہنمی نہیں ہوگا. ایمان کے ساتھ قتل ہو جائے کسی کا، کبھی نہ کبھی مغفرت کر کے اللہ جنت میں بھیجیں گے، لیکن فتنے شرک کیا، فتنے کفر کیا، تو وہ دائمی جہنمی بن جائے گا. اس لیے فرمائے کہ فتنہ کرنا تو قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور دنیا میں بھی فتنے کا یہی حال ہے، عام فتنوں کا بھی. کسی کو مار ڈالا تو وہ تو دنیا کی مصیبتوں سے نجات پا گیا، لیکن اس کے خلاف فتنے کرتے رہو تو بیچارہ زندہ ہے اور ہر وقت آپ کی تکلیفوں کو سہن کر رہا ہے، ایک مستقل پریشانی میں وہ زندگی گزار رہا ہے. تو والفتنۃ اکبر من القتل، بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے فتین. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، سادہ دل مسلمانوں کی اصلاح ہے اس آیت میں. سادہ دل بھولے بھالے مسلمانوں کو حقیقت بتلائی جا رہی ہے. کیا حقیقت کے بعد مسلمان بیچارے جو ہے نا بات میں آ جاتے ہیں کہ وہ صلح کر رہے ہیں تو اپنے بھی صلح پہ بیٹھ جانے کا، وہ اپنے ساتھ جو ہے میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اپنے بھی آ جانے کا، نہیں بہت سنبھل کے رہنے کا کہ ان کی میٹھی باتوں کے پیچھے کیا عزائم میں بد چھپے ہوئے ہو. اسی لیے فرمایا ولا یزالون یقاتلونکم، یہ تو تم سے برابر جنگ چالو رکھیں گے. ایمان والوں سنو، کب تک ان کی جنگ جاری رہے گی؟ حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، ان کا بس چلے تو تم کو ایمان سے مرتد بنا کے کفر پر لے جاوے. وہ تم کو تمہارے جیسا اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں، وہاں تک ان کی جنگ کا سلسلہ جاری ساری رہے گا. وہاں بھی کہا گیا نا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہاں بھی فرمایا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، تم کو مرتد بنانا چاہتے. مرتد بن گئے تم سے نہیں لڑیں گے، کرو تم اب شانتی اور امن سے. ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے تو. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرہ، اور جو مسلمان بھی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہوا اور مرتد ہو کے مرا کفر کی حالت میں، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں، یعنی نیک اعمال باطل ہو جائیں گے. فلا اعتداد بها، وہ اعمال ناقابل شمار ہو جائیں گے. ولا ثواب علیہ، ان اعمال پر کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا. مرتد اور موت علل ارتداد، ساری نیکیاں ضائع اسلام کے زمانے میں جو کی تھی وہ سب ضائع ہو جائے گی، ثواب بھی نہیں ملے گا. آگے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں. والتقید بالموت علیہا، آیت میں موت کی قید لگائی گئی کہ ارتداد پہ مرا، اس کا یہ فائدہ نکلے گا کہ اگر وہ مرتد اسلام دوبارہ قبول کر لے وے، ارتداد سے توبہ کر لے وے، تو اس کے اعمال باطل نہیں ہوں گے. کون سے اعمال؟ جو ارتداد سے پہلے اسلام کے زمانے میں کیے تھے وہ باطل نہیں ہوں گے، بلکہ اس پر اس کو ثواب ملے گا. اور جو بڑے بڑے فرائض انجام دیے تھے اس کا یادہ کرنے کی ضرورت نہیں. کل حج مثلا، ارتداد سے پہلے ایمان کے زمانے میں حج کیا تھا، پھر مرتد ہو گیا، پھر ایمان لے آیا، تو نیا حج کرنے کی ضرورت نہیں. پہلے والا حج حج فرض کی طرف سے کافی ہے. یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ مرتد ہوا، دوبارہ ایمان لے آیا، تو پہلے والے اس کے اعمال باطل، اسلام لانے کی بنیاد کے اوپر پھر اگر وہ مالدار ہوا تو حج فرض ہوگا اس کے اوپر، یہ چیزیں اس کے اوپر آئے گی. اور دیکھیے آیت کریمہ میں تھوڑا سا فرق ہے، ذرا ذہن میں رکھو. یہاں کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، برابر. سورہ مائدہ کے اندر کیا ہے؟ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ أَعْمَالُهُ، وہاں یہ ہے. اور یہاں کیا ہے؟ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. دونوں میں ذرا لطیف فرق سمجھو. سورہ مائدہ کی آیت کے اندر جو فرمایا نے فقد حبیت عملو، یہ مرتد مطلق ہے. ومن یکفر بالایمان، ارتداد مطلقہ کا بیان ہے وہاں پر، اسی لیے مطلقاً حبت عمل کا وہاں تذکرہ ہے. یکفر بالایمان، کسی طرح بھی مرتد ہو گیا ارتداد مطلقہ، تو اس پر حبت عمل بھی مطلق، حبت عمل ہو. اور یہاں کیا ہے؟ دو شرط ہیں. ارتداد کے بعد فیمت وہو کافر، ارتداد کے بعد مرا کفر کے عالم کے اندر، ارتداد کے بعد مرا وہ کفر کے عالم کے اندر، تو اس پر دو سزائیں مرتب ہوئی. حبیطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، نہیں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ دو سزا، ایک تو حبیطت اعمالہم اور دوسرا جہنمی ہونا. تو یہاں یوں کہنا چاہیے کہ دو سزا بیان ہوئی اس آیت میں، عمل کا حبط ہو جانا، اور دوسری سزا ہوئی جہنم کا ہمیشہ ہونا. دو سزا اس آیت میں. تو یہاں جرم بھی دو بیان کیے گئے، ایک جرم ارتداد ہے اور دوسرا جرم موت علل ارتداد ہے. تو یہاں دو سزا ہے اور جرم بھی دو ہے. اور سورہ مائدہ کے اندر مطلق ارتداد ہے اور مطلق حبط عمل ہے، یہ دونوں آیت کے درمیان لطیف فرق ہے. اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں آیتوں کے مصداقوں کو اپنی اپنی جگہ کے اوپر رکھا اور یہ مسلک جو ہے قائم کیا. اسی لیے اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، پھر نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، پھر مسلمان ہو جائے اور وقت باقی ہے، تو امام صاحب کے نزدیک وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. امام شافعی کے نزدیک وہ نماز دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی، جی وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر سریہ کو روانہ فرمایا اور اس پر عبداللہ بن جحش کامر مقرر فرمایا چنانچہ انہوں نے مشرکین سے قتل کیا اور ان نے حضرمی کو دوسرے جمع راکب کے دوسرے دن میں قتل کیا اور ان پر رجب کا مہینہ ملتبس ہو گیا چنانچہ کفار نے اس کے حلال سمجھنے پر عارضی لائی
سہل پڑا ہے کیا چنانچہ گا جی
تو کفار نے اس کے حلال سمجھنے پر عارضی لائی تو یہ آیت نازل ہوئی وہ آپ سے اشہور محترم مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں قتال کی بدل اجتماع ہے آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اس میں قتال کرنا گناہ کے اعتبار سے بڑی بھاری چیز ہے مبتدا خبر ہے اور سب مبتدا ہے لوگوں کو منع کرنا اللہ کے راستے سے یعنی اس کے دین سے اور اس کے ساتھ کفر کرنا یعنی اللہ کے ساتھ اور مسجد حرام سے روکنا یعنی مکہ سے اور اہل حرام کو اس سے نکالنا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ہیں اور مبتدا کی خبر گناہ اور اللہ کے یہاں گناہ کے اعتبار سے بڑا جرم ہے یعنی اس میں قتال کرنا اور فتنہ اور تمہارا شکر کرنا قتل تمہارے قتل سے بدتر قتل سے شدید تر ہے اور اے مومنوں
ایک شعر غلط مشہور ہے قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے پیدا ہوتا ہے اسلام ہر ایسی کربلاؤں کے بعد یہ غلط شعر ہے اس لیے کہ تو مسلمانوں کے مابین جنگ تھی کہاں یہ آئے گا کہ پیدا ہوتا ہے اسلام ہر ایسی کربلاؤں کے بعد یہ رافضیوں کا گھڑا ہوا شعر ہے چلو
اور اے مومنوں کفار تم کے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہارے دین سے یعنی کفر کی طرف پھر جاؤ اگر ان کا بس چلے اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا پھر وہ مرے گا اس حال میں کفر
یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور تدفین ہے 26 کو نظام آیا اس نے خنجر مارا تھا ایرانی مجوسی نے اور یکم کو وہ یکم حضرت عمر کے فضائل کیا مغلوب ہو گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ہمارے رسول کے سامنے جان دینے تیار ہے ان کی عظمت اور محبت پر لیکن مراتب مراتب ہے حضرت حسین کے مقابلے میں حضرت عمر کا مرتبہ بہت اونچا ہے تو کسی کو یاد ہی نہیں آتا یکم محرم والا اور 10 محرم کو سب کو شہادت حسین یاد ہے برستی بارش میں بھی شربت پلاتے ہیں اور وہاں لوگ پیاسے وہاں پانی پلاؤ نہیں جہاں لوگ پریشان آ رہے یہاں جو ہے شربت نے خلودے پلانے کا کیا مطلب اللہ کے نبی نے تو کہا کہ میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو روزہ رکھوں گا نہیں اکھا دن شربت پئیں گے اور پلائیں گے یہ محبت رسول ہوا یا محبت یزید ہوا یہ جی
تم کیا ہمارے صالحہ دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے
تازیے اہل سنت و جماعت میں کوئی قائل نہیں ہے تازیوں کا ما شمولیت رضا خانی وہ بھی ناقائل نہیں ہے اس کے مولانا احمد رضا خان کے کئی فتاوا ہے تعزیہ کے حرام اور بدعت ہونے کے اوپر یہ شیعوں کا طریقہ ہے تعزیہ داری جی
تو ان کے اعمال صالحہ دنیا اور آخرت میں برباد ضائع ہو جائیں گے چنانچہ
مفتی نعیم احمد یار خان نے بہار شریعت ان کے یہاں ایک مستند کتاب ہے جیسے ہمارے یہاں چلتی ہے بیشتی زیور ان کے بہار شریعت بہار کی شریعت مت سمجھنا بہار شریعت تو اس میں بھی فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ ناجائز ہے تعزیہ حرام ہے شیعوں کا طریقہ ہے فتویٰ رضویہ میں بھی ہے اس کا قدیم ایڈیشن دارالافتاء میں جدید ہمارے شعبے میں ہے جی
تو ان اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا اور اس پر سوال
مرتبہ سورت میں محرم کی رات میں مکس مجمع میں بیان تھا ادھر رضا خان ادھر اپنے لوگ میں نے چیلنج سے پکار کے کہا آئے رضا خانی علماء مجھے دکھایا فتویٰ تعزیہ کے جواز پر اور اسی وقت یہ نئے نئے ایڈیشن چھپ کے آیا تھا اس کی زیروکس لے کے گیا تھا بیان میں جہاں پر ہے یہ فتویٰ مولانا احمد رضا خان نے جلد نمبر یہ صفحہ نمبر یہ اس کو حرام لکھا ہے، بہار شریعت میں یہ لکھا ہے. تو باقاعدہ کئی رضا خان کے علماء جلسے کے بعد ملنے آئے کہ ہمیں زندگی میں پہلی مرتبہ پتا چلا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا یہ مسئلہ. جی چلو
اور موت کی تکلیف کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کی طرف لوٹے تو ان کے اعمال ضائع نہیں ہو جائیں گے، ترنت تو اس پر ثواب دیا جائے گا اور اس کا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے حج مثلا اور اس پر صاحب رحمت اللہ علیہ اور یہی لوگ جان لگی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. اب سریے میں جتنے شرکا صحابہ تھے ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہوا، یہ ایمان کے کمال کی بات تھی کہ ہم نے ایک اجتہادی غلطی کر ڈالی تو ہمارا یہ سفر میں جانا قتال کرنا اس پر اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا ہم لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی. سریے میں شریک صحابہ کو یہ خیال ہوا گناہ کے بارے کہ اگر گناہ سے بچے بھی تو ان کو ثواب نہیں ملے گا، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی نہیں، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی وطن چھوڑ کے گئے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، وہ لوگ اللہ کے رحمت کے یقین رکھنے والے ہیں یعنی ثواب کے امیدوار ہیں. رحمت کا لفظ آیت میں استعمال ہوا ہے اور عین رحمت صفت باری تعالی ہے، اسی لیے اس کا حاصل معنی ثواب مراد لیا گیا ہے. اور دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ کہ جہاد کے عمل پر ثواب دینا اللہ تعالیٰ کی عین رحمت ہے. لِعَلَائِ دِينِهِ یہ لام تعلیل کے معنی کے اندر ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی مقصود ہو اور کوئی چیز مقصود نہ ہو. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ ایمان والوں کو بڑے معاف کرنے والے، ایمان والوں پر بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں. جی
اور جب اہل سریہ کو خیال ہوا کہ اگرچہ وہ گناہ سے محفوظ رہے تو ان کا اجر ثواب نہیں ملے گا، تو یہ آیت نازل ہوئی، یقیناً جو لوگ ایمان لے اور دین میں ہجرت کی، اپنے وطنوں کو چھوڑا اور اس کے دین اور اللہ تعالیٰ کے دین کی کلیموں کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو یہی لوگ اللہ کے رحمت یعنی اس کے ثواب کے امیدوار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو معاف کرنے والے ہیں، ان پر رحم کرنے والے ہیں.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شراب تدریجی حرام ہوئی ہے اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحم و کرم کا معاملہ ہے کہ جو چیز ان کی طبیعتوں کے اندر رچی بسی ہوئی تھی، جس کے وہ عادی تھے، ایسی چیز بیک وقت حرام نہیں کی گئی، تدریجی طور کے اوپر حرام کی گئی. تو شراب کے بارے میں سوال کرنے آئے کون ہے سائل؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ. ہجرت کے وقت مدینہ منورہ میں یہ دونوں برائیاں بہت عام تھیں، شراب بھی اور جوا بھی. اہل مدینہ مالدار، کھجورے بھی وہاں بہت ہوئے، انگور بھی بہت ہوئے، جوا بھی بہت چلتا تھا، شراب بھی بہت چلتی تھی، اس کی الگ الگ شکلیں تھیں جوا کھیلنے کی. تو سوال کرنے کے لیے آئے، میسر سے قیمار مراد لیا اور میسر کو میسر اس لیے کہتے ہیں کہ یسر کے معنی آتے ہیں آسانی کے، بغیر کسی تکلیف کے آسانی سے آدمی مال کا مالک بن جاتا ہے، اسی لیے اس کو میسر سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ صحابہ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے احکام ہیں، جواب دیا گیا ہے کہ ان صحابہ کو جواب میں کہو کہ ان دونوں میں تعاتی ہیما دونوں کو اپنانے میں شراب جگار بڑا گناہ ہے، یعنی اس کے استعمال میں بڑا گناہ ہے، اسمن کبیر عظیمن، استعمال کرنے کے اندر بڑا گناہ ہے، اور ایک قرات میں کثیر بھی آیا ہے یعنی بہت زیادہ گناہ ہے. بہت زیادہ گناہ کیا مطلب؟ ان دونوں کے سبب سے آدمی جھگڑوں میں پڑتا ہے. مخاصمت کے معنی جھگڑا، گالی گلوچ میں پڑتا ہے، بے حیائی کے اندر پڑتا ہے. ان خرابیوں کی وجہ سے اگر تم ان دونوں چیزوں سے بچو تو بہت اچھا ہے، چونکہ اس وقت پر ان دونوں چیزوں کی ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے فرمائے کہ ان دونوں چیزوں سے تم بچو تو بہت اچھا ہے یہ بچنا تمہارے لیے. تو یہاں اس میں شرعی مراد نہیں لینے کا، کیونکہ ابھی شراب کی حرمت نازل ہوئی نہیں تھی، بلکہ مفاسد مراد لینے کا، بہت ساری خرابیاں اس کے اندر جو ہے موجود ہے. اب دو طرح کے صحابہ تھے، جس زمانے میں شراب حلال تھی اس زمانے میں بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا. خود حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جبرائیل امین نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اللہ کو ان کی چار خصلتیں بہت پسند ہیں، اور اس میں ایک خصلت یہ بتائی کہ حلت کے زمانے میں بھی انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اور دوسری جماعت تھی صحابہ کرام کے اندر ایسے لوگوں کی کہ ابھی جو ابتدان ان کو برائی بتلائی گئی تو انہوں نے چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی، لیکن ابتدان جب اس کے مفاسد، خرابیاں، برائیاں، مذمت بیان کی گئی انہوں نے چھوڑ دیا، اور اسی وقت پر انہوں نے ترک کر دیا. وَمَنَافِعُ لِلنَّاس، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے بھی ہیں. شراب کے فائدے کیا؟ لذیذ لگتی ہے. دراصل اپنی یہاں جو ہیں وہ سڑے ہوئے گوڑ کی بنتی ہے یا مہوڑے کے پھول کی بنتی ہے، اس لیے، ورنہ جو سیب انگور وغیرہ سے بنتی ہے وہ لذیذ ہوتی ہے، ایسا پینے والے کہتے ہیں. اور جو ہے شراب کے اندر جو ہے آدمی کو فرحت بھی ہوتی ہے، یعنی غم زدہ آدمی لگاوے تو غم بھول جاوے اور فرحت اور سرور کی کیفیت پیدا ہو جائے. اور جوئے میں کیا فائدہ ہے؟ مال حاصل ہوگا بغیر مشقت کے، بغیر مشقت کے مال حاصل ہو جائے گا جوئے کے اندر. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، امام سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراب کے اندر فوائد بہت سارے تھے. جس دن حرمت نازل ہوئی قدرتی طور پر اس کے فوائد سلب کر لیے گئے. کھانا ہضم کرنے والا فائدہ، بیماریوں میں دوا والا فائدہ، یہ سب فوائد قدرتی سلب کر لیے گئے. اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو حرام چیز سے دوا کرنا بھی حرام ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی ان دونوں میں سے جو خرابیاں اور برائیاں پیدا ہوگی یہ ان دونوں کے فائدوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہے. عارضی خرابیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ ابھی حرام نہیں ہوئی، عام لوگوں کے لیے گنجائش باقی رہی، بعض حضرات نے چھوڑ دیا. تو اس آیت کے نزول کے اوپر کچھ لوگوں نے پینا چالو رکھا اور کچھ لوگوں نے پینا چھوڑ دیا اور بعض آ گئے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ جو شراب کے عادی لوگ تھے وہ نفرت کرنے والے بن گئے. وَمْتَنَعَ آخَرُونَ، اور دوسرے بعض لوگ شراب سے باز آ گئے، یہاں تک کہ مائدہ کی آیت نے آ کر کے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، تدریج ہوئی ہے. پہلے نمبر کے اوپر جو ہے بتلایا گیا بھائی اس میں خرابیاں بہت ہیں، سمجھدار لوگ خرابیوں کو سن کر کے باز آ جاتے ہیں بھلے قانوناً منع نہ کیا جائے، یہ سمجھداری کی بات. پھر ایک دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دعوت کی، اونٹ ذبح ہوا اور شاندار باربیکیو ہوا، اونٹ کا گوشت بھنا گیا، اور اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور امامت کے لیے آگے بڑھے، دونوں روایتیں دیکھی ہے، تو کلیا یوہل کافرون پڑی مغرب میں، اب شراب چڑھے لی تھی تو لا عابدو ما تعبدون کے بجائے عابدو ما تعبدون ہو گیا، پورا معنی فاسد ہو گیا. تو پھر اللہ کے یہاں سے دوسرا حکم آیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، پی کے نماز پڑھنے نہیں آنے کا، نماز پڑھ لے اس کے بعد چڑھانے کا مانا نہیں. یہ حکم بعد میں نازل ہوا، اور حضرت عمر اور دوسرے صحابہ باقاعدہ دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہ مبین لنا فی الخمر بیانن شافیا، اللہ شراب کے بارے میں واضح مسئلہ بتلا دیجئے، تب جا کر کے پھر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. جی
آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان دونوں کا حکم کیا ہے، آپ ان سے کہہ دیجیے جو ان دونوں میں یعنی ان کے اپنانے میں بڑا گناہ ہے اور ایک رات میں کثیر کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ان دونوں کی وجہ سے جھگڑا اور گالی گلوچ اور فحش بات کی نوبت آتی ہے.
جب بھی مذاق کا انداز اختیار کرو گے 10 منٹ اوپر پڑا ہوں گا، سن رہا ہوں.